مانگنے سے پہلے خدا متعال کے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف کرنا، اپنی انکساری کا، اپنی حقارت کا اعتراف کرنا. ہم اعتراف کر رہے ہوتے ہیں اور اس اعتراف کرتے وقت بھی نہیں جانتے کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مثلا عربی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کا ترجمہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. تو یہ جو کوشش ہے، اس کوشش کا ایک مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں تو آئے کہ ہم دعائے عہد میں پڑھ کیا رہے ہیں. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ عربی کو اتنا زیادہ نہیں سمجھ پا رہے دعائے عہد کی، تو آپ چند دن تک عربی اور اردو دونوں ساتھ ساتھ پڑھیے، تاکہ اس کے بعد پھر آپ کو ہر عربی کے لفظ کا ترجمہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. چند خدا متعال کی اوصاف اور اس کے تعلق کے ذریعے خدا متعال کو پکارا گیا ہے. اے خدایا، اے رب نور عظیم. وہاں کہ نور عظیم کیا ہے؟ نور عظیم کس چیز کو تعبیر کیا جائے؟ دعاؤں کے اندر بہت سارے جملات ایسے آتے ہیں جن کے سوائے ظاہری ترجمے کے ہم جیسوں کو نہیں معلوم کہ واقعا رب نور عظیم کون سی چیز ہے، کس چیز کو نور عظیم کہا گیا ہے. اگر نور پروردگار عالم کی مخلوقات کو لے لیں تو نور عظیم نبی اکرم کی ذات مقدس اور خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام قرار پائے گا. اگر خدا نے مطالعہ کی کوئی صفت کو لے لیں تو نہیں معلوم، مثلا رب النور العظیم، شاید نور عظیم خدا نے مطالعہ کی خلاقیت کی صفت قرار پائے گی. نہیں جانتے نور عظیم سے مطلب کیا ہے، لیکن بہرحال پکارا اس طرح گیا ہے. اللہم رب النور العظیم، اے رب نور عظیم، و رب الکرسی الرفیع، اے بلند کرسی والے، اے بلند کرسی کے رب. رب کہتے ہیں پالنے والے کو. بلند کرسی کے مالک یا پالنے والے کا مطلب کیا ہے؟ آیا بلند کرسی ہے کیا؟ وسعت کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمان پر وسعت رکھتی ہے. ظاہر کرسی کا مطلب یہاں چار پایا تو نہیں ہے جس کے اوپر کوئی بیٹھے. خدا تعالیٰ کا وجود جسم نہیں ہے کہ وہ جسم کا محتاج ہو جس کے اوپر بیٹھے. بس کرسی کا مطلب کیا ہے؟ کرسی کا مطلب اب یہاں پہ سمبولک کام شروع ہو جاتا ہے کہ جب ہم کسی بادشاہ کے لیے کرسی کہتے ہیں یا تخت کہتے ہیں تو اس کی قدرت کی طرف، طاقت کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں اس کا تخت بہت مضبوط ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس بادشاہ کی حکومت بہت مضبوط ہے. خدا نے متعال کی کرسی رفیع ہے، خدا نے متعال کی کرسی اونچی ہے، اس کا مطلب یہ اس کی قدرت ایسی ہے کہ کسی میں اس کے نزدیک پہنچنے کی ہمت نہیں ہے، اس کے سامنے دم مارنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں ہے. رب الکرسی رفیع، عظیم الشان، لا محدود قدرتوں کی حکومت کے مالک کو پکارا گیا. ورب البحر المسجور، اے بے پایان دریا کے خداوند. بحر المسجور، دریا بہ رہا ہو، موجیں لہریں مار رہی ہوں، اس دریا، اس سمندر کے رب اس کو پکارا گیا ہے. بحر المسجور، لہریں اٹھتا ہوا، موجیں ٹھاٹیں مار رہی ہیں جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں، اس کے رب کو پکارا گیا ہے. یہ سمبولک ایکسپریشن ہے یقیناً. سمندر کا تذکرہ یہاں پہ کیوں آیا؟ پہلے رب نور عظیم آیا، پھر کرسی رفیع آ گیا. کرسی رفیع آسمانوں کی طرف اشارہ ہوا، بحر المسجور زمین کی طرف اشارہ ہو گیا. پھر زمین میں اگر دکھانا ہی تھا طاقت کی نشانی تو پھر رب الجبال کہنا چاہیے تھا، پہاڑوں کے پروردگار، تو بحر المسجور کیوں کہا؟ شاید ارادہ اس بات پر ہو کہ اس کی قدرت آسمانوں کے اندر ہے کرسی رفیع کے ذریعے سے، اور اس کی قدرت زمین کے اوپر انسانوں کو فیض دے رہی ہے اس سمندر کی طرح، جو بے پناہ ذخیرے، خزانے، نعمتیں اپنے اندر لے ہوئے ہیں اور سامنے سے صرف پانی نظر آتا رہتا ہے. سمندر کے اندر اربوں مخلوقات زندگی گزار رہی ہیں، اوپر سے صرف موجیں مارتا ہے اور پانی نظر آتا ہے اور کچھ نظر نہیں آتا. سمندر کی زندگی اتنی پیچیدہ اور پراسرار ہے کہ جو سمندر کی زندگی پہ تحقیق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے زمین ابھی کشف نہیں کی ہے، سمندر تو بہت دور کی بات ہے. سمندر کی زندگی بہت پراسرار ہے. تو شاید خدا نے متعال کی پراسرار نعمتوں کی طرف اشارہ ہے، اور امام کے وجود مقدس کی مناسبت سے جن کی بھی دعائیں عہد کہی گئی ہے یہ اشارہ مناسب بھی لگ رہا ہے کہ مثلا ہم سمندر کے اوپر صرف پانی کو دیکھ پاتے ہیں، تہہ کے اندر موجود خزانوں کو نہیں دیکھ پاتے. شاید امام کا وجود مقدس بھی ایسا ہی ہے کہ ہم ظاہر میں صرف ایک ہستی کو دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے چھپی ہوئی بے پناہ برکتوں کو ہم نہیں دیکھ پاتے. تو بحر المسجور کی طرح ہے، ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے جس کی صرف ہم لہروں کو دیکھ پا رہے ہیں، اس کی نعمتوں کو نہیں شمار کر پا رہے. وہ منزل التوراۃ والانجیل والزبور،
ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظیم.
اگر کوئی ان دو جملوں کی تین جملوں کی ترکیب کو دیکھے تو تھوڑا سا پریشان ہوگا. دیکھیں میں آپ کے سامنے دوبارہ پڑھتا ہوں،
ومنزل التوراۃ والانجیل والزبور، تورات انجیل اور زبور کے نازل کرنے والے کو پکارا گیا.
اس کے بعد بیچ میں جملہ آیا، اور سائے اور سورج کی دھوپ کے رب کو پکارا. اس کے بعد پھر منزل القرآن العظیم، قرآن عظیم کے نازل کرنے والے کو پکارا. تو جب پہلے تورات زبور انجیل کے نازل کرنے والوں کو پکارا تھا تو پھر فوراً قرآن کو کیوں نہیں پکار لیا؟ پہلے کہا تورات انجیل اور زبور کے نازل کرنے والے، اس کے بعد کہا سائے اور سورج کے رب، اور اس کے بعد کہا پھر قرآن کے نازل کرنے والے، تو بیچ میں سائے اور سورج کا تذکرہ کیوں آیا؟
شاید سمبولک ایکسپریشن ہے، پھر ایک دفعہ پھر ایک علامتی نشان ہے. وہ کیا؟ تورات زبور اور انجیل تینوں کم فاصلے میں نازل ہونے والی کتابیں ہیں، ایک ساتھ لگی ہوئی نازل ہونے والی کتابوں میں سے ہیں، یعنی کچھ کچھ فاصلے کے اوپر نازل ہوتی رہیں. اس کے بعد ظل اور حرور کا تذکرہ ہے، سائے اور دھوپ کا تذکرہ ہے. سائے اور دھوپ کس بات کی نشانی ہے؟ اگر خدا نازل کرے تب بھی خدا کی طرف سے ہے، خدا نازل نہ کرے تب بھی خدا کی طرف سے ہے. جیسے سایہ بھی خدا کی طرف سے ہے، دھوپ بھی خدا نے متعال کی طرف سے. اس کے بعد کہا منزل القرآن العظیم، تین کتابوں سے ہٹ کر کچھ فاصلے کے بعد پھر قرآن نازل ہوا. شاید نشانی اس بات کی ہے کہ گیارہ آئمہ کو ایک ساتھ نازل کیا اور اس کے بعد پھر بس فاصلہ دے دیا، اور اس کے بعد بارہویں امام کو زمین کے اوپر ارسال فرمائے گا.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
سایہ اور دھوپ کی طرح، جیسے کہ ہمارے پاس روایت بھی موجود ہے کہ امام کا وجود مقدس جب غیبت میں ہو تو ایسے سورج کی مانند ہے جو بادلوں کے اندر چھپا ہوا ہے. تو سایہ اور دھوپ کی مثال یہاں پر سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں دی گئی ہے.
ورب الملائکۃ المقربین، اور مقرب ملائکہ کے رب، انبیاء کے رب، مرسلین کے رب. اللہم انی اسالک، یہ تمام صفات ذکر کرنے کے بعد اب خدا سے سوال کیا گیا ہے. پہلے یہ تمام اوصاف تذکرہ ہوئی ہیں. اچھا، اگر کوئی دعا آیت پڑھنے والا صحیح سے دعا آیت پڑھے تو کیا ہوگا؟ جب وہ ان تمام اصاف کو سوچے گا تو خدا نے مطالع کا خضوع اور خشوع اس کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ اثر انداز ہوگا، اگر وہ سوچ سوچ کے پڑھے گا. اگر یوں ہی پڑھے گا چلتے پھرتے میں بغیر توجہ کے، پھر کوئی خضوع خشوع احساس نہیں ہوگا. اگر آپ کو اپنی کسی دعا کے بارے میں دیکھنا ہے، دعا کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی، دیکھیے گا اس کے نتیجے میں خضوع اور خشوع آیا. خضوع اور خشوع کس حالت کو کہتے ہیں؟ اس حالت کو کہتے ہیں جس کے اندر دل اللہ کی طرف مائل ہو رہا ہوتا ہے، دل خدا نمتال سے کچھ خوف بھی کھاتا ہے، کچھ محبت کا احساس کرتا ہے، اس کو ہم خضوع اور خشوع کہتے ہیں. معمولاً ہم لوگوں کی دعائیں، انصاف کی بات عرض کروں، خضوع اور خشوع سے خالی ہیں، اس لیے ان میں اثر بھی نہیں ہے. معمولاً ہماری دعاؤں میں اس وجہ سے اثر نہیں ہے، ہم رٹے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہماری دعاؤں میں اثر کم ہے. اصلی دعا وہ ہے جس کے بعد کچھ نہ کچھ آپ کے دل میں غم اٹھے گا. اصلی دعا وہ ہے، آپ ایک لاکھ دفعہ کہہ لیجئے الاف 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 اور آپ کے اوپر کوئی اثر نہ ہو، اس کا اثر نہیں ہے. آپ دس دفعہ کہیے الاف اور آپ کے دل سے کچھ آنسو نکلنے لگیں، اس کا اثر ہے. پس گریا دعا کی قبولیت کی علامت قرار پاتی ہے، کہ اگر اتنا خضوع اور خشوع دل میں آ رہا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں کچھ گریا آیا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی دعا خدا کی بارگاہ کے اندر سنی گئی ہے، اس کو توجہ سے دیکھا گیا ہے. اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا، کوئی خضوع اور خشوع نہیں ہوا، پوری دعا کو محل پڑھ لی، کچھ بھی نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی دعا شاید پڑھنے کا ثواب کچھ نہ کچھ مل گیا ہو، مومنین کے ساتھ بیٹھنے کا ثواب مل گیا ہو، مسجد میں آنے کا ثواب مل گیا ہو، دعا نے دل پر کوئی اثر نہیں ڈالا. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو دعا میرے دل پر اثر نہیں ڈال رہی، اس کا مطلب ہے میری آخرت پہ بہت زیادہ اثر نہیں ڈالے گی. دل پہ اثر ڈالے گی تو آخرت تک بات پہنچے گی، اور اگر یہیں پہ اثر نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے آخرت کی داستان بہت دور ہے. پھر ابھی اذان کے احترام میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ میں نے تفصیل سے اتنا کیوں عرض کیا، تقریباً دو ہفتے پہلے یا تین ہفتے پہلے جمعے میں ایک جگہ پر میں عرض کر رہا تھا کہ دعا دل سے مانگنی ہے، تو نیچے سے ایک صاحب نے مجھے یوں کر کے اشارہ کیا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیا کہہ رہے ہیں یوں. بہرحال جب ختم ہو گیا تو وہ نزدیک آئے، کہنے لگے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا دل سے دعا مانگتے کیسے ہیں، ہم بھی تو پڑھ رہے ہیں، یہ دل سے نہیں ہے کیا؟ اب میں اس خاطر آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا کہ دل سے دعا مانگنا کہتے کسے ہیں، نشانی کیا ہے. ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں 20 منٹ دعا پڑھ تو لی، اب اور کیا چاہیے،
مثلا نماز کے بعد مولانا صاحب نے اتنی دعائیں پڑھائیں کوئی پیچھے سمجھے میں نے یہ دعائیں پڑھ تو نہیں کافی ہو گیا، ہم نے آپ کو اور کیا چاہیے، اور یہ چاہیے کہ آپ کے دل کے اوپر کیا اثر پڑا ہے. ایک دفعہ بھی خوف خدا آیا ان تمام دعاؤں کے نتیجے میں؟ تقریباً مجھے یوں احساس ہونے لگا ہے بعض اوقات کہ ہم لوگ دعائیں پڑھتے وقت اصل اس کی اسپرٹ کے اوپر توجہ نہیں دے پا رہے. خضوع اور خشوع کی اور نشانی کیا ہے؟ توجہات آپ کی صرف خدا کی طرف ہوں. ہم دعا بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بھی سارے کام چل رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ اس دعا کے اندر اثر بہت کم ہے. صحیح دعا وہ ہے جو پوری توجہ کے ساتھ خدا سے مانگی جا رہی ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ دل کے اوپر اثر آ رہا ہے، کچھ آنکھوں میں آنسو آئیں، کچھ دل میں خوف آئے، محبت میں اضافہ ہو، اس کے خوف میں اضافہ ہو، کچھ تو ہو. اور اگر کچھ نہیں ہو رہا، میں عرض کر رہا ہوں شاید پڑھنے کا بھی ثواب ہوتا ہے، وہ مل جائے گا، لیکن یہ سوچوں کہ معنویت دے دے گی وہ ذرا مشکل کہانی ہے. لہذا آپ تسبیح کے اوپر غور کیجئے گا. مولانا صاحب نے محنت کی آپ کے ساتھ، وہ ہر نماز کے بعد تذکرہ کرتے ہیں کہ بی بی کی تسبیح پڑھنی ہے آپ نے، لیکن اپنے آپ سے پوچھے گا اس تسبیح کے نتیجے میں میرے دل پہ کچھ ہوا؟ اگر یہ دل پہ اثر نہیں پڑ رہا، اس کا مطلب ہے تسبیح کچھ بھی نہیں ہوئی ہے. ابھی ذکر کا شاید ثواب مل جائے، معنویت نہیں آئے گی. معنویت لانے کے لیے دل پہ اثر ہونا چاہیے. تمام دعاؤں کے اندر ایسا ہی ہے، بارہ دعا عہد بھی ایسے ہی. اللہم انی اسالک بوجھک الکریم، اے خدا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری ذات کے واسطے سے. وجھک الکریم کا عربی میں سے اردو ترجمہ بنے گا تیرے پاکیزہ چہرے کے نام پر سوال کرتا ہوں، تیرے پاکیزہ چہرے کے واسطے سے سوال کرتا ہوں. اور ظاہر خدا متعال کے اندر وجہ نہیں ہے، چہرہ نہیں ہے، تو مطلب کیا ہے؟ شاید مطلب وہ خدا متعال کی بارز ترین صفت سے سوال کرتا ہوں، تیری اہم ترین اوصاف سے سوال کرتا ہوں. خدا نے متعلق وجہ تو نہیں ہے، چہرہ نہیں ہے، تو چہرہ انسان کے کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کسی کی شناخت کرنی ہو تو چہرے سے کی جاتی ہے، کسی کو پہچاننا ہو تو چہرے سے پہچانا جاتا ہے. شاید خدا کے چہرے کا مطلب ہے کہ خدا کی کوئی ایسی مخلوق جو خدا کی سب سے بڑی نشانی بن جائے. اس اعتبار سے امیر المومنین کو وجہ اللہ کہا گیا. کیونکہ خدا نے متعال کی اوصاف کی نشانی بنتے ہیں، خدا نے متعال کی ذات کی پہچان کی نشانی بنتے ہیں، کہ اگر خدا نے متعال کی ذات مقدس کو پہچاننا ہے اس کی مخلوق کے ذریعے سے، تو امیر المومنین کی ذات مقدس کے ذریعے سے پہچانا جائے، تو یہ زیادہ وجہ اللہ قرار پاتی ہے. اللہم انی اسالک بوجھک الکریم و بنور وجھک المنیر، تیرے منور چہرے کی نورانیت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں. منور چہرے کی نورانیت کے واسطے سے، تیرے روشن چہرے کی نورانیت کے واسطے سے. وہ ملک کل قدیم، تیری قدیم بادشاہت کے واسطے سے. کون سی بادشاہت ہے خدا نے متعال کی؟ قدیم اور جدید کا سوال کیا ہے یہاں پر؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سے کائنات ہے حاکم تو ہی ہے، یہاں پہ کچھ اور ہے ہی نہیں، تیری بادشاہت ہے، تیری حکومت ہے، جو تو چاہے گا وہ ہوگا. یہ سب جملے کیوں کہے گئے؟ دوبارہ اشارہ امام کے اوپر ہے کہ تیرے حکم سے امام پردے غیبت کے اندر ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بے بس ہیں اس معاملے کے اندر. جب تیرا ارادہ ہوگا تب امام ظہور فرمائیں گے، البتہ اس خدا نے کہا کہ ارادہ اس وقت ہوگا جب تم لوگ تیار ہو جاؤ گے. بس اگر تیار نہیں ہوگے کوئی ارادہ بھی نہیں ہوگا، جب تیاری ہو جائے گی ارادہ الہیہ کے تحت امام تشریف لائے. یا حیو یا قیوم، اے زندہ اور اے پائندہ. حیو اور قیوم میں فرق کیا ہے؟ قائم اور قیوم میں کیا فرق ہے؟ حی کہتے ہیں زندہ کو میت کے مقابلے میں، جو زندہ ہے مرا ہوا نہیں ہے وہ حی ہے. قائم کہتے ہیں وہ جو خود کھڑا ہے، جس کو ہم لوگ پائندہ کہتے ہیں، جو کھڑا ہے. قیوم کسے کہتے ہیں؟ جو کھڑا ہے نہ کسی اور کے سہارے پر بلکہ خود کھڑا ہے اور دوسروں کو زندگی دینے کی طاقت رکھتا ہے، وہ قیوم ہے. بس قیوم کون ہے؟ قیوم وہ ہے جو خود پائیدار ہے اور دوسروں کو زندگی دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. بس صرف خدا قیوم ہے اور کوئی قیوم نہیں ہے، باقی سب قائم ہے، باقی سب زندہ ہیں، لیکن سب کی زندگی خدا سے ہے، خدا کی زندگی کہیں اور سے نہیں ہے. بس قیوم اصلی معنی میں صرف خدا ہے. اسألک بسمک الذی اشرقت به السماوات والارضون. یہاں ہمارے پاس تین چیزیں ذکر ہو رہی ہیں، ایک اللہ کا نور، ایک اللہ کے اسماء میں سے اسم، اور ایک اللہ کے کلمات میں سے کلمہ. یہ تینوں چیزیں قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہیں، اسماء بھی خدا میں موجود ہے قرآن کریم میں، کلمات بھی قرآن کریم میں موجود ہے، اور نور بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے، لیکن حقیقت یہ کہ ہم تینوں کی حقیقت سے بے خبر ہیں. ہمیں نہیں معلوم جب خدا نے حضرت آدم سے کہا کہ انبئہم باسمائہم، ان کو ان کے ناموں کے بارے میں خبر دے دو، اسمائہم ان کے ناموں کے بارے میں بتا دو، کن کے ناموں کے بارے میں بتا دو، یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا. اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر استعمال ہوئی. مثلا میں اگر آپ سے کہوں نا کہ فلانی ان لوگوں کو ان کا نام بتاؤ، اب پہلے یہ اس کا حق ہے مجھ سے پوچھے وہ ان کون ہے جن کا نام بتاؤں. خدا نمتال نے حضرت آدم سے کہا فرشتوں کے مقابلے میں کہ اے آدم ان فرشتوں کو ان کا نام بتاؤ، یہ نہیں لکھا کہ حضرت آدم نے پوچھا کن کا نام بتاؤں. اس کا مطلب حضرت آدم کو پتا تھا کہ وہ ان کون ہے. اتفاقاً قرآن کریم نے کہیں پر بھی نہیں لکھا کہ وہ ان کون ہے اور حضرت آدم نے جو ان کے نام بتایا وہ کیا تھے. بس یہ لکھا ہے کہ اے آدم ان کے نام ان کو بتاؤ. اس کے بعد لکھا ہے فلما انبأہم باسمائہم، اور جب آدم نے فرشتوں کو ان کے نام بتا دیے پھر بھی نہیں بتایا وہ ان کون ہے، نہ یہ بتایا کہ کن کے نام بتائے اور نہ یہ بتایا کہ وہ نام کیا بتائے، دونوں چیزیں نہیں بتائیں. اس واقعے میں اسماء کا تذکرہ ہوا ہے، اسماء کا بتایا نہیں کہ وہ اسماء کن کے ہیں اور وہ اسماء کیا ہیں. اور کہیں پر کلمات کا تذکرہ ہے، مثلا حضرت آدم کے بارے میں لکھا ہے آدم نے کلمات کے ذریعے توبہ طلب کی، فتاب علیہم، تو خدا نے بخش دیا ان کو. کلمات کون سے جن کے ذریعے حضرت آدم نے توبہ طلب کی، خدا نے متعلق سے توبہ کی تو کہا کلمات سے کی. کلمات کون سے؟ بس یہ تین پرسرار چیزیں ہیں یہاں پر. نور خدا، اللہ نور السماوات والارض، خدا زمین و آسمان کا نور ہے، نور کا مطلب نہیں معلوم ہم لوگوں کو ظاہری طور پر. پھر اسماء کا مطلب آیا کہ حضرت آدم نے اسماء کے ذریعے ساری برتری لی تھی. اچھا حضرت آدم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اسماء میں نہیں تھے، کسی اور کے اسماء کے جاننے پر حضرت آدم کو برتری مل گئی. اب وہ کتنے ریپیوٹڈ تھے، وہ کتنے بلند و بالا تھے جن کے صرف نام جاننے پر حضرت آدم کو فرشتوں پر برتری مل گئی. خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں جو عربی میں پروناؤن استعمال ہوا ہے ان کے نام، یہ جو جملہ استعمال ہوا ہے، ضمیر استعمال ہوئی ہے، وہ ان جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے، بے جان کے لیے استعمال نہیں ہوتا. عربی بہت وسیع زبان ہے، اگر یہاں بے جان کے لیے استعمال ہوتا تو کچھ اور ہوتا. تو یہاں پہ جو اسماءہم کا ان کے نام بتاؤ، یہ کوئی جاندار ہونے چاہیے. خوبصورت بات یہ ہے کہ انجیل کے اندر بھی ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے لیے کچھ اور وہاں پہ سمبولک چیزیں استعمال ہوئی ہیں. ایک موقع کے اوپر جب اپنا دربار لگایا تو چار جاندار کھڑے تھے اور پانچویں بعد میں آئے اور معاملہ پھر کہیں سے کہیں پہنچ گیا. اس کا مطلب ہے آسمانی کتابوں کے اندر یہ چار اور پانچ نور کا معاملہ کچھ ہے، جاندار، نور، اس طرح کی چیزیں استعمال ہوئی ہیں. بہرحال یہ وہ چیزیں جو اسرار کے طور پر خدا تعالیٰ نے رکھ دی ہیں تاکہ انسان اپنی عقلوں کو استعمال کریں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اسألک باسمک الذی اشرقت بہ السماوات والارض، اے خدا تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اس اسم کے ذریعے سے جس کے ذریعے زمین و آسمان نورانی ہوئے ہوئے ہیں. وہ بسمک الذی اصلح بہ الاولون والآخرون، اور تیرے اس نام کے واسطے سوال کرتا ہوں جس کے ذریعے اول و آخر کی اصلاح ہوئی ہے. یا حیاً قبل کل حی، اے وہ جو زندہ ہے ہر زندہ سے پہلے، اور وہ جو زندہ ہے ہر زندہ کے بعد، اور وہ جو زندہ ہے جب کوئی زندہ نہیں تھا. اے مردوں کو مارنے والے اور زندوں کو مارنے والے اور مردوں کو زندہ کرنے والے. یا حی لا الہ الا انت، اے وہ زندہ کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہاں تک خداوند متعال کی اوصاف ہوئی ہیں. ابھی تک کوئی چیز مانگی نہیں ہے، صرف واسطے دیے ہیں. یہاں تک صرف واسطے دیے ہیں. اب مانگا کیا ہے؟ پہلی چیز جو مانگی ہے کہ اے خدایا میرے مولا تک میرے درود اور سلام کو پہنچا دے. پہلی چیز یہ مانگی. اللهم بلغ مولانا الامام الهادي المهدي القائم بامرك، درود بجے محمد و آل محمد. خدایا مولا تک پہنچا دے جو ہادی بھی ہیں، ہدایت یافتہ بھی ہیں اور تیرے امر کو زندہ کرنے والے ہیں، ان تک پہنچا دے. کیا؟ صلوات اللہ علیہ، آگے آئے گا اس کا، صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ طاہرین، وہ امام جن کے اوپر درود ہو اللہ کا ان کے اوپر بھی ہو اور ان کے پاک و پاکیزہ اجداد کے اوپر بھی ہو. یہ پہنچا دے. ابھی کیا پہنچا دے؟ بعد میں آئے گا. میری مومنین کی طرف سے پہنچا دے، تمام مومنین و مومنات کی طرف سے پہنچا دے، چاہے زمین کے مشرق میں ہوں چاہے زمین کے مغرب میں ہوں، چاہے وہ خشکی کے اوپر ہوں یا وہ تری کے اوپر ہوں، چاہے وہ صحرا کے اندر ہوں یا وہ پہاڑوں کے اندر ہوں۔ یہ کام کیوں کیا گیا؟ اپنی طرف سے سلام کر دیا جاتا، آگے لکھا ہے میرے والدین کی طرف سے بھی پہنچا دے، چلو یہ بات بھی سمجھ میں آتی، اپنی طرف سے اپنے والدین کی طرف سے۔ سارے مومنوں کا تذکرہ کیا گیا، چلو کافی تھا، کہہ دیا ان جمیل مومنین والمومنات، تمام مومنین و مومنات کی طرف سے۔ پھر یہ سب کیوں تذکرہ ہوا، جو پہاڑ میں رہ رہے ہوں، جو صحرا میں رہ رہے ہوں، خشکی میں رہ رہے ہوں، تری میں رہ رہے ہوں، اور مغرب میں رہ رہے ہوں، مشرق میں رہ رہے ہوں، کیوں یہ سب اتنی تفصیل کی کیا ضرورت تھی یہاں پہ؟ اور کوئی پوچھے بھائی تم کون ہو تو اعتراض کرنے والے، تفصیل کی ضرورت کیا؟ نہیں، ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تفصیل کیوں بتائی گئی۔ شاید اس لیے بتائی گئی ہے، مومن کہیں پر بھی ہو تمہارے ساتھ اخوت اور ایمان کے جذبے میں جڑا ہوا ہے، تم بھلا نہیں سکتے۔ ورنہ کافی تھا نا کہ ان جمیل مومنین والمومنات، تمام مومنین والمومنات کی طرف سے خدا نے تشریح کی تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ مومن کہیں پر بھی ہے تمہارا بھائی ہے، عراق میں ہے، افغانستان میں، عراق کے صحراؤں کے اندر ہے یا افغانستان کے پہاڑوں کے اندر ہے، تمہارے اپنے ملک کے شہر کے اندر ہے یا تمہارے ملک کے